أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين وقت کے امام کے حضور علیہ احترام کے لیے ان کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے انتہائی شکر ہے اس نے ہمیں وقت کے امام کے نام پر جمع ہونے کی ایک ساتھ بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے ان کے ذکر کی فضیلت نصیب فرمائی ہے خدا کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے جس کا قانون قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ جب انسان اللہ کی نعمت کا شکر بجا لاتا ہے تو خدا اس میں اضافہ فرماتا ہے اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد بنیادی طور پر جو شیڈیول اس وقت ہمارے پاس ہے اس کے اندر ہمیں قدر لمبی مدت کے لیے بہت شیراز بھائی کے ہمارے عرائض پیش کرنے ہیں لیکن یہاں پہ دو چیلنج ہیں ایک چیلنج تو یہ ہے کہ بھائی وقت جو ہے وہ اتنا ہو گیا ہے اور ظاہر ہے آپ لوگوں کا ورکنگ ڈے ہے کل آیا اس میں اتنا لمبا ہم نے عرض کرنا ہے یا نہیں کرنا دوسرا چیلنج یہ ہے کہ اب تک بھی بچوں کو برداشت کرنے میں کافی دقت ہوئی ہے اور وہ مسلسل اپنی صدا احتجاج بلند کر رہے ہیں اور بیچارے مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں تو میں ان کی مشکل کو کتنا بڑھاؤں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں کہ بھائی ہم کس مشکل میں پھنس گئے ابھی ختم ہی نہیں ہو کے دے رہا ہے معاملہ اور لوگ بولے جا رہے ہیں لیکن بہر ان دو چیلنجز کو درمیان میں رکھتے ہوئے ہم نے حل یہ نکالا ہے کہ کچھ دیر ہم بولتے ہیں اور اس کے بعد اس کی پروڈکٹیوٹی کو بڑھانے کے لیے آپ کی طرف پیش کریں گے کہ آپ کچھ سوال فرمائیے گا اگر آپ کو ضرورت ہوئی آپ کے ذہن میں کوئی سوال آیا تو آپ سوال کریں گے تو ہم بات بڑھا دیں گے اور آپ کے ذہن میں سوال نہیں آیا تو آپ کی طرف سے یہ اشارہ ہوگا کہ بھائی اب بہت ہو گئی اب معاملہ ختم ہو جانا چاہیے تو ہم بھی اس کو اسی حساب سے ختم کر لیں گے مشکل ہماری نہیں ہے مشکل آپ کی ہے درود بھیجے گا محمد و آل محمد اذان محترم کئی مناسبتیں ہیں وقت کے امام کی تشریف آوری کی مناسبت اور ظاہر کے جس کو ہم 15 شعبان کے جشن سے تعبیر کرتے ہیں اس کے علاوہ جو دنیا میں حالات پیش آ رہے ہیں جو خاص کر پاکستان میں حالات پیش آ رہے ہیں وہ اور اسی طریقے سے بہت سارے چیلنجز جو میرے اور آپ کے سامنے ہیں جو ایک مناسبت نہیں ہے بلکہ ہماری زندگی کے ساتھ مستقل لگے ہوئے چیلنجز ہیں تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو انسان کو ڈائریکشنز دے رہی ہوتی ہیں کہ کس موضوع کا انتخاب کیا جائے کس کے اوپر بات کی جائے تو میں اسی طرح کے ایک موضوع سے شروع کروں گا جس کا تعلق ان دونوں تینوں مباحث سے ہو سکے ہم اور آپ کم و بیش اس بات سے واقف ہیں اس پر تقریباً مطمئن ہوتے جا رہے ہیں کہ جس طرح وقت گزرتا جا رہا ہے امام کی تشریف آوری کو ہم اپنی آنکھوں سے اور نزدیک دیکھ رہے ہیں جس طرح سے حالات گزر رہے ہیں پہلے مثال کے طور پر فرض کر لیجئے اگر 1% جاننے والے تھے جو یہ کہتے تھے کہ امام تشریف لانے والے ہیں اب ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اب بڑے صاحبان علم میں شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جو نہ کہتا ہو کہ امام کی تشریف آوری بہت نزدیک ہے اور یہ وہ تبدیلیاں ہیں جو ہم نے خود اپنی اس تعلیمی زندگی کے اندر جو تقریباً اب 32 ایئرس کے اوپر مشتمل ہے اس کے اندر احساس کیے 32 سال پہلے بھی لوگ اشارتاً کہہ رہے تھے کہ امام تشریف لانے والے ہیں اب جو کہہ رہے ہیں تو وہ بہت زیادہ ہو رہا ہے تو جس طرح وقت گزرتا جا رہا ہے ہم چاہے انالیسس کی صلاحیت نہ بھی رکھتے ہوں تو ہمیں بتانے والے جو ماہرین فن ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب یہ وقت نزدیک ہے ایک معاملہ. دوسرا معاملہ حالات کے اندر جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں, حالات میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں وہ ہمیں خود بخود اس طرف لے کے چل رہی ہیں کہ امام کی تشریف آوری نزدیک ہے. میں علائم ظہور کے اوپر عرائض پیش نہیں کروں گا, جو بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہوتا ہے. یہ ٹاپک شاید آج کے زمانے میں سب سے زیادہ دلچسپ موضوع ہوتا ہے لوگوں کے لیے جب آپ ظہور کی علامتوں کے اوپر بات کرتے ہیں, لیکن میں اس کے اوپر گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. میں جو گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ اس طرح سے ظہور کے موضوع سے نزدیک آ رہی ہے کہ جیسے ہی وقت ظہور نزدیک آ رہا ہے اس کا مطلب ایک اور بھی ہے, آپ کا چیلنج بھی بڑھتا چلا جائے گا. آپ کی زندگی میں دین کے راستے پر چلنے کے جو چیلنجز ہوں گے وہ اور زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتے چلے جائیں گے. اچھا, اب وہ جو چیلنج بڑھ رہے ہیں ان چیلنجز کے اندر ماڈرنائزیشن کو اضافہ کر دیجئے, جنریشنز کی گیپ کو اضافہ کر دیجئے, اسی طرح سوسائٹی کی کمپلیکیشنز کو اضافہ کر دیجئے, تو پھر ہمیں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہوتا ہے, وہ یہ کہ بھائی ہم لوگ اس چیلنج کے لیے تیار ہیں کیا جس سے ہم فی الحال گزر رہے ہیں؟ یعنی امام تشریف لائیں گے, ہم امام کی نصرت کریں گے, سر آنکھوں پر ایمان کی حفاظت کر لیں گے؟ سب سے بڑا چیلنج تو یہاں پر ہے کہ بھائی یہ عمل کیسے انجام پائے گا. اب جو کچھ کمپلیکیشنز میں نے بتایا آپ کے سامنے, کمپلیکیشن کے فیکٹر بہت زیادہ ہیں ہمارے سامنے, تو اب اس کو کیسے انجام دینا ہے؟ اب اس میں میں اس کو کمپیریزن میں لانے کے لیے کہ بھائی انوائرمنٹ کتنا تبدیل ہوا ہے تھوڑا سا مقایسہ کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صرف مثال کے طور پر بچوں کی تربیت کو لے لیجیے, صرف اس ایک موضوع کے اوپر کہ بچوں کی تربیت میں جو ڈائنامکس میں چینج آیا ہے وہ کیا چینج ہے. بھائی مثال کے طور پر میری جیسی عمر کے جو لوگ ہیں وہ اگر اپنے والدین کی طرف سے ہونے والی تربیت کو یاد رکھیں تو اس تربیت کا ایک انتہائی مؤثر بنیادی بہت فنڈامنٹل پارٹ کیا ہوتا تھا؟ وہ ہوتا تھا سختی. جو کہہ دیا وہ کر, اور چوں کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو مثال کے طور پر اس زمانے میں تربیت کا جو سب سے بڑا فاؤنڈیشن تھی, بنیاد تھی, وہ یہ تھی کہ بھائی تھوڑی سختی دکھانی ہے. اچھا, تعلیم میں بھی ایسے ہی تھا. اسکولوں میں چلے جائیے, وہاں ایک محاورہ مشہور تھا, جو استاد کو بچہ دیا جاتا تھا. پہلے زمانے میں اسکولز نہیں ہوتے تھے اس طرح سے جیسے فارمل اسکولز ہوتے تھے. اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ایک استاد ہوتے تھے جن کو شیخ یا آپ مولانا یا کچھ بھی تعبیر کر لیجئے, ان کے پاس بچے کو بھیج دیا جاتا تھا. ایک کلاس روم ہوتی تھی جس میں سب بیٹھے ہوتے تھے. اب مولانا کو پتہ ہوتا تھا, یہ استاد کو پتہ ہوتا تھا بھائی کس کو کیا پڑھانا ہے, کیسے پڑھانا ہے. جس زمانے میں کلاس رومز وغیرہ نہیں ہوتے تھے, البتہ ظاہر ہے ہمارے زمانے تک آتے آتے کلاس رومز وغیرہ بن چکے تھے اور اسکولز ہو رہے تھے, لیکن محاورہ مشہور تھا. وہ کیا کہتے تھے؟ گوشت تمہارا ہڈی ہماری. استاد سے کہتے تھے, پڑھانے والے سے کہتے تھے, گوشت تمہارا ہڈی ہماری. یعنی کیا مطلب؟ اتنا مارو کہ گوشت اتر جائے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہڈی نہ توڑنا, بس ہڈی بچ جائے. کیونکہ پھر ہڈی کو جوڑنا کافی مشکل کام ہوتا تھا اس زمانے میں, کہاں کوئی پلاسٹر ملے گا, تو لکڑیاں لگا لوگوں کی ہڈی جوڑ لیا کرتے تھے بےچارے, اس میں غلط جڑ جایا کرتی تھی, آدمی پولیو ہو جاتا تھا اس کو بلا وجہ میں, یوں لگتا تھا. اچھا, یہ مذاق نہیں ہے, یہ واقعی تھا ایسا. تو جو گھر میں تربیت ہو رہی تھی اس کی بنیاد تھی سختی, اور جو تعلیم دی جا رہی تھی اس کی بنیاد تھا ڈنڈا. صحیح ہے, اب یہ ہوگا؟ کر کے دیکھ لیں, آپ بھی نہیں مانیں گے, آپ کے بچے تو دور کی بات ہے, آپ بھی نہیں مانیں گے. اگر آپ ہی کی عمر کے لوگ, مثال کے طور پر جو میرے بچوں کی سی عمر کے لوگ ہیں, اگر ان کے ساتھ میں یہ کروں وہ بھی نہیں مانیں گے. اب یہ کمپلیکیشنز ہیں, ڈائنامکس چینج ہو گئے ہیں, روٹینز چینج ہو گئے ہیں, لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز تبدیل ہو گئی ہیں. صحیح ہے, تو صرف ایک بچے کی تربیت کے معاملے میں اب مثال کے طور پر کیا کرنا ہے؟ پہلے تو بھائی بنیاد تھی سختی, اب کیا ہے؟ اب سختی بنیاد نہیں ہے, اب ایک بہت بڑی بنیاد ہے. وہ کیا؟ کیا آپ اپنے بچے کو کنونس کر سکے؟ بنیاد یہاں پر ہے. جو بھی کام کروانا ہے پہلے یہ بتاؤ بچہ کنونس ہے؟ اگر وہ کنونسڈ ہے تو وہ خود سے کر لے گا, آپ کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور اگر وہ کنوینس نہیں ہے تو پھر آپ ڈنڈا تو خیر چھوڑ دیجئے, سختی بھی دکھائیں گے تو بھاگ جائے گا, نہیں کرے گا. اور امریکہ اور انگلینڈ اور یورپ وغیرہ میں تو کچھ بھی نہیں کرنا, اس کو ایک فون کال کرنا ہے, دیٹس اٹ. آپ گئے اور وہ بھی گیا بیچارہ, وہ بھی گیا. تو یہاں پر بالکل ڈائنامکس چینج ہو گئے نا, کام ہی تبدیل ہو گیا. تو اب آپ کو اور مجھے یہ دیکھنا ہوتا ہے. یہ تو میں نے اس معاملے میں کہا جو ہمارے سامنے چیلنج تھا اور ہم نے کرنا تھا, اس میں یہ مسائل آ رہے ہیں. اب ایک اور مسئلہ بھی ہے, ہم دین پر عمل کریں, اس کے ڈائنامکس بھی چینج ہو رہے ہیں کیا؟ ہاں, ہم دین پر عمل کریں. دوسرے دین پہ عمل کروں کی بات نہیں کر رہا. ابھی میں بہت زیادہ اس بات کے اوپر سوچنے لگا ہوں, میرے دین کا کیا ہوگا, دوسروں کا جو ہوتا ہے ہوتا رہے, میرے دین کا کیا ہوگا. محاورتن کہہ رہا ہوں, دوسروں کا ہوتا رہے ہوتا رہے. لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو ہمارے اپنے اندر دین ہے, کیا اس پر عمل کرنے کے ڈائنامکس بھی چینج ہو رہے ہیں؟ ہاں, اس کے اوپر بھی چینج ہو رہے ہیں. کیسے چینج ہو رہے ہیں؟ چند مثالیں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, صلی اللہ علیہ وسلم. ایک سادہ سی بات ہے, وہ یہ کہ مجھے یاد ہے جب میں بچپنے میں تھا تو میری والدہ مجھ سے کہتی تھی, بیٹا سونے سے پہلے اگر آیت الکرسی پڑھ کے تالی بجا دو تو جہاں تک آواز جاتی ہے کوئی چور اندر نہیں آتا. صحیح. اچھا, بچے نے سن لیا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا کہ اس میں کون سی دلیل ہے, اس میں کون سی آرگومنٹ ہے, یہ کرے گا؟ نہیں, جو کہہ دیا سن لیا, اس نے بھی اپنے بچوں کو یہی سکھانا ہے. کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے, کوئی آرگومنٹ نہیں چاہیے. اطاعت, فرما برداری اور تسلیم, یہ ہمارے دین کی خاصیتیں ہیں. تو جو ہمارے والدین نے ہمیں سکھا دیا ہم نے سیکھ لیا, اور جو ہم نے سیکھ لیا وہ اپنے بچوں کو سکھا دیا, نسلن بعد نسلن یہی چل رہا ہے. صحیح ہے. آج میں دین پر عمل کرنے لگوں اور کوئی مجھ سے کہے تمہارے والد نے تم سے یہ کہا تھا اس لیے کر لو, تو میں کر لیتا ہوں, میں خود نہیں کرتا. کوئی مجھ سے یہ کہے تمہارے والد والدہ نے یہ بتایا تھا, میں نہیں کرتا. چوں میں کم سے کم یہ سوچتا ہوں کہ بھئی میں قوم گیا تھا, میں طالب علم تھا, مجھے دین کو اپنے ریسورسز سے لینا چاہیے, بجائے کہ میں بیچ میں کسی اور سے لوں. میں اپنے دین میں پڑھ سکتا ہوں تو میں وہاں سے کیوں نہ لوں؟ تو میں وہاں جا کے دیکھوں گا کہ بھئی یہ دین میں تھا بھی یا نہیں تھا. میں یہ کروں گا, میرے بچے کیا کریں گے؟ 100% یہی کریں گے, اس سے بڑھ کے کریں گے. وہ یہ سوچیں گے, میں ان سے کہوں گا میں قوم گیا تھا بھائی, تو وہ کہیں گے قوم آپ اکیلے نہیں گئے تھے, سینکڑوں لوگ اور بھی گئے تھے, اور جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ دنیا میں سب نہیں کہہ رہے, کچھ لوگ آپ سے مختلف بھی کہہ رہے ہیں. بات یہاں سے شروع ہوگی, ڈائنامکس چینج ہو گئے. اچھا, بچے کو دین پہ کنوینس کیسے کریں؟ اس زمانے میں یہ تھا, پہلے زمانے میں یہ تھا کہ بھائی بچے سے کہا دیکھو بیٹا خاندان کی عزت کا معاملہ ہے, دیکھو عید کے دن نماز پڑھ لینا, جتنے بھی تم نے سال میں ڈنڈے بجانے بجاتے رہو, یار عید کے دن خیال کرنا پورا خاندان جمع ہوگا, ناک کٹ جائے گی, نماز پڑھ لینا. اچھا, بچہ بھی سوچتا تھا چلو باقی دنوں میں جو کرنا کر لیں, عید کے دن چچا کا بیٹا بھی آیا ہے, ماموں کا بچہ بھی آیا ہے, سب آئے ہم میں بھی پہنچ جاتا, پہنچ گیا کر لیا, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کیوں؟ یہ پاسبل ہی نہیں تھا کہ کوئی اس فیملی کے سیٹ اپ سے باہر نکلے, کوئی سوسائٹی کے بنے ہوئے پیٹرن سے باہر نکلے, یہ تو پاسبل ہی نہیں تھا. اچھا, آج کل کیا ہے؟ آج کل ہے انڈیویجولزم, ہر ایک کے ہاتھ میں ایک موبائل ہے, ایک پیڈ ہے, آدھی دنیا تو یہیں پر چل رہی ہے, باقی آدھی میں تکلفن آگے پیچھے دیکھ لے گا کہ کیا ہوتا ہے, باقی آدھی دنیا تو یہیں پر ہے. اچھا, چچا کا بچہ کیا کر رہا ہے, ماموں کا بیٹا کیا کر رہا ہے, وہ بھانجی کیا کر رہی, بھتی, کسی کو فرصت ہے اس کو کیا ضرورت یہ دیکھنے کی کہ ماموں کا بیٹا کیا کر رہا ہے؟ 25 تو اس کے فرینڈز وہیں پہ بیٹھے ہوئے, جس نے نہ اس کی شکل دیکھی نہ انہوں نے اس کی شکل دیکھی, نہیں پتا کون ہے کیا ہے, لیکن بہرحال فرینڈز تو ہیں. ختم ہو گیا معاملہ, ڈائنامکس چینج ہو گئے. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ بھائی میں دین کے اوپر عمل کیسے کروں, دین پر عمل کیسے کروں. اچھا, مجھے دوسروں کی, میں بتا رہا ہوں دوسروں کی میں زیادہ پرواہ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں ہم اپنے دین کے بارے میں سوچیں. تو میں یہاں سے شروع کر رہا ہوں کہ دین پر عمل کرنے کی بنیاد کیا بن سکتی ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. محمد اب ذرا زور دکھا کے درود بھیجے گا تاکہ پتہ چلے کہ کیا ہوا. درود ہوا ہم لوگ جب تک ایسی باتیں کرتے ہیں نا جس میں دماغ پہ بہت بوجھ نہ دینا پڑے تو لوگ بڑے جمع جمع کے درود بھیجتے رہتے ہیں, لیکن جیسے ہم کوئی ایسی بات کرتے ہیں جس میں ذرا سوچنا پڑے تو لوگ بہت سوچ سمجھ کے درود بھیجتے ہیں. جب بھائی ہم نے وہاں سوچنے کو کہا تھا, یہاں سوچنے کو تھوڑی کہا تھا, یہاں تو طے شدہ ہے کہ درود بھیجنا اچھا کام ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. انصافاً بتا دوں, میں نے آپ سے اونچی آواز میں درود بھجوانے کے لیے جملات نہیں کہے تھے, میں نے آپ کو فریش کرنے کے لیے کہے تھے. صاف بات ہے, کبھی آپ یہ نہیں سوچے گا کہ مجھے اونچی آواز میں درود بھجوانا تھا, کیا فرق پڑتا ہے کوئی ہلکی آواز میں بھیجے کوئی اونچی آواز میں بھیجے. یہ تو میں صرف اس لیے کہا تھا تاکہ آپ ذرا بوجھ سے باہر آ جائیں, چونکہ میں اب تھوڑا سا اور سنگین کرنے والا ہوں اسے. اچھا اب میں کیا کہنے والا ہوں, میں یہ کہنے والا ہوں کہ آپ کو دین کی پروڈکٹیوٹی پر یقین ہے یا اس امید پر کر رہے ہیں کہ شاید یوزفل ہوگا؟ دو حالتیں ہوتی ہیں ہماری, ہم کچھ کام اس امید پہ کر رہے ہیں کہ شاید فائدہ ہوگا, اور کچھ کاموں کے بارے میں ہمیں 100% کانفیڈنس ہوتا ہے کہ یہی فائدے مند ہے. اور یہ دو حالتیں بہت مختلف ہوتی ہیں. مثال کے طور پر ایک بچہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے, اور وہ بعض بچے بس پڑھ رہے ہوتے ہیں, بعض واقعاً پڑھ رہے ہوتے ہیں, صحیح. اچھا کچھ بھی ہے, بہرحال وہ یونیورسٹی کے اندر پڑھ رہا ہے, محنت کر رہا ہے, سیمسٹر یہ وہ, کس امید پہ کہ یہ مفید ہے یا نہیں ہے, صحیح. اسی جس سبجیکٹ کے اندر یہ بچہ پڑھ رہا ہے, اگر کل آج وہ پڑھ رہا تھا بڑے زبردست طریقے سے, ایک سال کے اندر سیمسٹر ختم ہو جائیں گے, سوری گریجویٹ ہو جائے گا, یہ باہر آئے گا پروفیشنل لائف کے اندر, اچانک اسٹیٹسٹکس آئے کہ اس فیلڈ میں جابس نہیں ہیں اور آگے دو سال میں بھی نہیں ہوں گی, اب اتنے ہی شوق سے پڑھے گا؟ اس کو تو بیچارے کو یہ سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ یہ جو میں نے گریجویشن کے لیے لون لیا تھا یہ کیسے پے بیک ہوگا. اچھا اب اس کو پڑھائی میں چارم بہت ویسا ہی ہے جیسے پہلے تھا؟ نہیں. کیوں؟ پروڈکٹیوٹی پہ اس کا یقین خراب ہو گیا ہے, پروڈکٹیو ہونے پر اس کا یقین خراب ہو گیا ہے, لہذا اب اس کے اندر وہ بات نہیں رہے گی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد کا, صلی اللہ علیہ. مجھے یقین مانیے بعض اوقات ان بچوں پہ بڑا افسوس ہوتا ہے, بہت رحم آتا ہے. یہ بچے اپنی خلقت میں ایک جگہ ایک ڈیڑھ گھنٹے نہیں بیٹھ سکتے, یہ بچے اس لیے خلق نہیں ہوئے, صحیح. اچھا اب ہم لوگوں کے پاس لیک آف ریسورسز کا یہ عالم ہے کہ ہم ان کے لیے علیحدہ سے کوئی انوالومنٹ رکھیں, یہ ہم کر نہیں سکتے, صحیح. تو اب ان بیچاروں کو ہم نے باندھ کر یہاں رکھا ہوتا ہے کہ بیٹا یہیں بیٹھو. اچھا اب انہوں نے تو بیٹھنا نہیں ہے, دیکھیے اس بیچاری کو ماری ماری پھر رہی ہے روح بھٹکتی ہوئی کی طرح کہ کہاں جائے بیچاری, کیونکہ ہم نے کوئی انوالومنٹ رکھی نہیں ہے اس بیچاری کے لیے, یہ تو یہیں پھرے گی. اچھا جب یہ یہاں پھرے گی تو اٹینشن کو ڈائیورٹ کرے گی یا نہیں کرے گی؟ تبھی اتن کرے گی. اچھا پہلے سے لوگ اے ڈی ڈی کے مریض ہیں یا نہیں ہیں؟ پہلے سے لوگ اے ڈی ڈی کے مریض ہیں, اور یہ ملٹی پلائی کتنے سے ہو رہا ہے بھائی؟ اچھا اس کے بعد جو میں کہہ رہا ہوں اس کے اوپر توجہ باقی رہے گی؟ اس جگہ پہ پہنچ کے ہم کہتے ہیں یا اللہ تو ہی کچھ کرنے والا ہے, ہم نے تو سارے معاملے خراب کر لیے. تو اس کو ہمیں سوچنا پڑے گا لمبی مدت کی پلاننگ میں کہ بھائی یہ ہونا کیا ہے. اچھا میں ایک اور بات بتاؤں کیوں نہیں ہم سوچ رہے, ہم لوگ زیادہ تر اس لیے نہیں سوچ رہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ دینی محافل میں زیادہ سوچ بچار کی باتیں نہیں ہونی, چند باتیں ہونی ہیں, واہ واہ ہونی ہے, گھر جانا ہے, کچھ زیادہ پروڈکٹیوٹی ہونی نہیں ہے. تو چار بچے ٹہلتے رہیں, چار آوازیں آتی رہیں, کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ بھی تو آوازیں ہی نکال رہے ہیں, وہ بھی آوازیں نکال رہے ہیں, پن ڈراپ سائلنس کی ضرورت ہے؟ نہیں, وہ ٹینس کورٹ میں ضرورت ہوتی, یہاں ضرورت نہیں. یہ مسائل ہیں ہمارے, اس سے کیا ہو رہا ہے, دین کی پروڈکٹیوٹی ختم ہو رہی ہے. اچھا اگر میں اب ٹاپک پہ آتا ہوں بھائی دین کی، اس کو بندے کو اپنی پڑھائی کی پروڈکٹیوٹی پہ یقین تھا تو دل جما کے پڑھتا ہے، جیسے ہی اسٹیٹسٹکس آتی ہیں کہ بھائی تمہارے سبجیکٹ کے اندر جابس نہیں ہیں، اس کا یقین خراب ہو جاتا ہے، یقین ختم ہونے کے نتیجے میں اس کا شوق ختم ہو جاتا ہے. ہمیں اپنے دین پہ یقین ہے، دین کی پروڈکٹیوٹی پہ، دین پہ اوور آل یقین ہے کہ دین صحیح ہے، یہ دین پروڈکٹیو ہے، ہمارے کام آنے والا ہے، اس پہ یقین ہے. میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد وآل محمد، انصاف سے اپنی اپنی سوسائٹیز کو سوچئے گا. یہاں کی میں مثال فی الحال نہیں دے رہا، ابھی نہیں دے رہا ہوں، بعد میں کسی اور طریقے سے دے دوں. اپنی اپنی سوسائٹیز کو سوچے گا، پاکستان کو سوچ لیں، ہندوستان کو سوچ لیں، جو لوگ وہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں انہیں یقین ہے کہ سچ یوزفل ہے؟ انہیں کیا اس کا یقین ہے کہ سچ فائدہ مند ہے، سچ سے ان کو فائدہ ہوگا؟ انہیں یقین ہے اس بات کا؟ نہیں. انہیں کس بات کا یقین ہے؟ جھوٹ پہ فائدہ ہے. یقین ہو چلا ہے کہ جھوٹ میں فائدہ ہے. انسان جس چیز میں فائدہ دیکھتا ہے نا وہی کرتا ہے، خود سے کر دیتا ہے، کہنے کی بھی ضرورت نہیں. انہیں یقین ہو چلا ہے کہ جھوٹ میں فائدہ ہے. اچھا اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ کو دین کی تعلیمات پر یقین ہے کہ فائدہ ہے؟ اگر یقین ہے تو دین پر عمل کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی، اور اگر دین کی تعلیمات پر اتنا یقین نہیں ہے تو میں پھر عرض کروں گا ایک ایک حکم دین کا یہاں پر پہنچ کے اٹک جائے گا. یہ کیسے ہوگا؟ جیسے فجر کی نماز ہمارے گلے میں اٹک گئی ہے، ہماری سوسائٹی گلی میں اٹک گئی فجر کی نماز، نہ یہ کہہ پا رہے ہیں کہ نہیں پڑھوں گا، نہ یہ کر رہا ہے کہ ڈھنگ سے پڑھ ہی لے، معاملہ خراب ہو گیا. کیوں خراب ہو گیا؟ اس کی کارآمد ہونے پہ یقین نہیں ہے. یہ سمجھ رہا ہے میں اگر فجر کی نماز پڑھنے کھڑا ہوا نا تو میری نیند خراب ہو جائے گی اور یہ میرا لاس ہے. اچھا اگر کہیں اس کو یہ پتا ہوتا کہ اگر فجر کی نماز پڑھنے کھڑا ہوگا تو اس کی تنخواہ میں اسی مہینے 10% اضافہ ہو جائے گا، پڑھتا یا نہیں پڑھتا؟ تہجد بھی پڑھ لیتا، فجر کی نماز تو دور کی بات، تہجد بھی پڑھتا، سارے کام کر لیتا یہ. اور آپ کہیں گے نہیں بھائی شاید کرتا نہیں کرتا، نہیں بھائی یہ یقیناً کر لیتا، چونکہ جب ہم نے 10% اپنی سیلری میں انکریمنٹ لگوانا ہو، جو یہاں تو خیر 10% لگتا نہیں، پاکستان میں لگ جاتا ہے کیونکہ وہاں انفلیشن بہت زیادہ ہے، یہاں پہ اگر کوئی آفر کر دے بھائی 10% آپ کو سیلری میں انکریمنٹ ہوگا اگر آپ یہ کام کریں، تو کرتے ہیں لوگ یا نہیں کرتے؟ کر لیں. ہمیں دین کی کارآمد ہونے پہ یقین ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آپ کو اپنی دینداری سنبھالنی ہے نا، سب سے بڑا کام یہ ہے، یہ کرنا. آپ کو دین کے جس پارٹ پر عمل کرنا ہو پہلے اچھی طرح بیٹھ کر یہ سوچ لیں اس میں فائدہ ہے تو کرنا ہے، ورنہ کیا فائدہ، ورنہ کیا. اب دیکھیے ایک اور مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد وآل محمد. گھبرائیے نہیں، دل کھول کے درود بھیجیں، محمد وآل محمد. بھائی ماہ شعبان کے اندر استغفار کرنے کا ثواب ہے یا نہیں ہے؟ ثواب ہے. ہمارے پاس اللہ کے رسول کی روایت موجود ہے کہ میں دن میں کم سے کم 70 دفعہ استغفار کرتا ہوں. صحیح ہے، سب کرتے ہیں؟ نہیں. اچھا قرآن کریم نے استغفار کرنے کے کچھ نتیجے بتائے ہیں. قرآن کریم نے یہ کہا ہے. اچھا قرآن کریم کا مطلب کیا ہے؟ کہ اب تو ڈاؤٹ نہیں ہے نا، استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا. اللہ کے حضور استغفار کرو اور اس کی طرف پلٹ کے واپس آؤ. عمومی مفہوم میں کہہ رہا ہوں، آسمان کو تمہاری خاطر گھما دے گا. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تمہاری خاطر بہت ساری چیزوں کو خدا تبدیل کر دے گا. ایسے فیکٹرز انوالو ہو جائیں گے, ایسے ایلیمنٹس انوالو ہو جائیں گے جو تم نہیں لا سکتے تھے. ایک جگہ فرماتا ہے یمدتکم باموال وبنین, تم استغفار کرو اللہ کے حضور, اللہ مال اور اولاد سے تمہاری نصرت کرے گا. استغفار سے, استغفار کرو یہ ہوگا, استغفار کرو یہ ہوگا, یقین ہو گیا اس کے اوپر؟ یقین ہو گیا؟ اتنا ہی یقین ہو گیا جتنا ڈائٹ کرنے کے فائدے پہ یقین تھا, اتنا یقین ہو گیا؟ نہیں. اتنا یقین ہو گیا جتنا کھانا کھانے کی ضرورت پہ یقین تھا؟ نہیں. تو دین کے الف بے پہ بھی ابھی یقین نہیں ہوا ہے, باقی دین پہ کیسے عمل کریں گے؟ ابھی تو الف بے کے اوپر یقین نہیں ہوا ہے ہمیں. کہنے کو تو ہے یقین, قرآن ہے, اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن پریکٹس بھائی, پریکٹس, عمل بتاتا ہے کس پہ یقین ہے. جس پہ یقین ہوتا ہے وہ ہم خود بخود کرتے ہیں. ہمیں دین کی بنیادوں کے اوپر شاید یقین ہے, دین کی افادیت پہ نہیں ہو رہا, یوٹیلائزیشن پہ نہیں ہے, پروڈکٹیوٹی پہ نہیں ہے. پہلا کام یہی کریں, اپنے ذہن کو استعمال کریں, اپنے ایکسپیرینسز کو لائیں, جو پرسنل ایکسپیرینسز ہیں ان سب کو لائیں, جمع کریں اور دیکھنے کی کوشش کریں دین فائدہ مند ہے یا نہیں. تب آپ کو اور مجھے سمجھ میں آتا ہے دین پر عمل کیسے ہونا. مثال کے طور پر سچ بولنے میں کوئی نقصان تو نہیں ہے؟ لوگوں کے ذہن میں کیا ہے؟ میں نے بتایا اب ان کے ذہن میں کنفرم سچ بولنے میں نقصان ہے, گھاٹا ہی گھاٹا ہے. اگر میں کسی دنیا کے سارے انسانوں کے ساتھ ہمدردی کروں میرا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ لوگوں کے ذہن میں کیا ہے؟ لوگ کہہ رہے ہیں اگر میں سب کے ساتھ ہمدردی کی نا میں پیچھے رہ جاؤں گا. یقین نہیں ہے بھائی, یقین ہوتی تو, یقین ہوتا تو کر رہے ہوتے. اچھا اگر میں کسی کے لیے غلط منصوبہ بناؤں تو اس کا نقصان ہوگا یا میرا نقصان ہوگا؟ دین کہتا ہے اس کا نقصان نہیں ہوگا, تمہارا نقصان ہوگا. جو غلط منصوبے بنا رہے ہیں ان کو یقین ہے اس بات کا, وہ یہ سمجھ رہے ہیں ہم بنائیں گے پھر ہم ہی جیت جائیں گے. عزیزان محترم, ہماری مشکل یہ نہیں ہے کہ ہم قرآن نہیں مان رہے, ہماری مشکل یہ نہیں ہے کہ ہمیں دین پتہ نہیں ہے. میں تقریباً گارنٹی سے یہ سمجھتا ہوں کہ دین جاننے میں ہمارے کوئی مشکل نہیں, ہمیں دین بہت پتہ چل گیا ہے, بےحد کافی پتہ ہے. ہم لوگ بڈھے ہو گئے, ہم جیسے لوگ دین سن سن کے, دین پتہ ہے ہمیں, دین کے اوپر یقین نہیں ہے. آپ سب یہی کام کریں کہ آپ نے پرسنل ایکسپیرینس سے اپنے یقین کو ٹٹولنے کی کوشش کریں. تو میں آپ کو مشورے کے طور پہ کہوں گا آپ دین کا ایک حکم لیں, اس کے اوپر کچھ عرصے عمل کریں, کچھ عرصے عمل کرنے کے بعد اپنے آپ سے سوال کریں اس پہ جو میں نے عمل کیا کوئی فائدہ ہوا یا نہیں ہوا. اچھا الحمدللہ رب العالمین میں بیکار انسان, میں نے یہی کیا, میری زندگی میں کوئی کام تھا نہیں, تو میں نے یہ کیا کہ جو زندگی میں میری مشکلات آتی تھیں ان کو سالو کرنے کے لیے میں نے کہا کہ بھائی میں دین کو آزماؤں. ایک آدمی نے انجینئرنگ کی ہو, سول انجینئر ہو, تو وہ اپنے فارغ وقت میں کیا کرے گا؟ پودے نہیں بوئے گا, اس کو چاہیے سول انجینئر اپنا کوئی کام کرے. میں ساری زندگی دین پڑھا تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ بھائی جو تم نے پڑھا اس کو آزماؤ, اگر یہ مفید ہے تو تمہیں بھی فائدہ ملے گا. تو میں نے یہی کیا. مثال کے طور پر میں نے اتنا سنا کہ بھائی نماز غفیلہ یہ ہے, نماز غفیلہ وہ ہے, اس میں یہ برکتیں, اس میں یہ معجزے. میں نے کہا چلو آزما کے دیکھتے ہیں. پھر میں نے اپنے لیے ایک اسٹینڈرڈ بنایا, میں نے کہا بھائی میں جو کام بھی ٹیسٹ کروں گا اس کو ایک سال تک ٹیسٹ کے فیز میں رکھوں گا. کیونکہ میں نے روایتوں میں پڑھا کہ اس میں لکھا تھا کہ تم جو بھی کام کرو اس کو 360 دن تک کرو گے تو تمہارے اوپر اثر پڑے گا. ایک سمبولک ایکسپریشن تھا اس کا کہ تمہارے جسم میں 360 رگیں ہیں, جب تم کسی عمل کو انجام دیتے ہو 360 دن تک تو اس کے اوپر اس کا اثر تمہارے وجود پہ پڑتا ہے. تو میں نے کہا بھائی جو کام بھی کرنا ہے نا 360 دن تو بھول جاؤ, ایک سال کرنا ہے. اچھا میں نے نماز غفیلہ کو ٹرائی کرنا شروع کیا کہ بھائی میں نماز غفیلہ پڑھتا رہوں ایک سال تک ہر روز بغیر ناغے کے پڑھوں کیا ہوگا. میں نے اپنے پریکٹیکل ایکسپیرینس سے یہ دیکھا کہ یہ نماز معجزے کر سکتی ہے, یہ نماز معجزے کر سکتی ہے. میں نے خود ٹرائی کیا تو مجھے یہ سمجھ میں آیا. ٹھیک ہے, اچھا اس کے بعد میں نے اپنے اندر یہ سوچا کہ اور کون کون سی چیزیں ہیں جس کو مجھے آزما لینا چاہیے کہ اس کا کوئی فائدہ ہے. تو میں نے عرض کر دیا, مجھے نماز غفیلہ کا یقین ہو گیا کہ بھائی اس کا بہت فائدہ ہے اور یہ بڑے بڑے کارنامے آپ اس کے ذریعے سے کروا سکتے ہیں. تو جب میں نے نماز غفیلہ کو یہ سمجھ لیا تو پھر میں اپنی مشکلات اس سے حل کرتا تھا. تو کبھی اگر میرے اوپر مشکل عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آتی تھی تو میں سوچتا تھا اب 24 گھنٹے لڑنا پڑے گا, چونکہ ابھی 24 گھنٹے بعد غفیلہ کا ٹائم آئے گا. اگر یہ عصر سے پہلے آ جاتی تو اچھا تھا, یہ چند گھنٹے کے اندر غفیلہ پڑھ لیتا, معاملہ حل ہو جاتا میرا. میرے ذہن میں اس حد تک کنونسنگ پاور آ گئی اس معاملے میں کہ نہیں, نماز غفیلہ سے اثر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ابھی میں اور کو نہ کہوں بہتر ہے. یہ جو ہمارے عرفا ہیں انہوں نے بڑے مفید جملات کہے ہیں, چونکہ ہم نے تو کیا ہی تجربے کیے ہیں جو ان لوگوں نے کیے. مثلاً آیت اللہ بہجت کو سوچئے, 70-80 سال دین پہ تجربے کیے اور 20 سال کی عمر میں ان کے تجربوں کا یہ عالم تھا کہ یہ دور کی چیزوں کو ایسے ہی دیکھتے تھے جیسے نزدیک کے دیکھتے تھے. 20 سال کی عمر میں ان کے کلاس فیلو تھے جنہوں نے یہ بتایا تھا کہ سید الشہداء نے ان کو 20 سال کی عمر میں جو تحفے دیے تھے وہ لوگوں کے لیے ناقابل یقین ہے. 20 سال کی عمر میں, اور کب تک 80 سے اوپر زندہ رہے, 80-90 سے اوپر. تو انہوں نے بہت تجربے کیے ہیں. مثلا ان کا ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اس کو عرض کرنے سے پہلے ایک اور بات عرض کر دوں, ہمیں اگر زندگی کے قانون پتہ چل جائیں تو ہم کتنا جیتنا شروع کر دیں گے. آپ کو تھرمو ڈائنامکس کے قوانین پتہ چل گئے تو آپ نے گرمی کو سردی کر لیا, سردی کو گرمی کر لیا, جب مرضی چاہیں گے جو ٹیمپریچر چاہیں گے بنا لیں گے. صحیح ہے, پانی کو پمپ کرنے کے رول پتہ چل گئے, 1-1 کلومیٹر اونچی بلڈنگ بنا دیں گے, پانی پمپ کر دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں, جو کرنا چاہیں گے کر لیں گے. قوانین پتہ چل جائیں طاقت بڑھ جاتی ہے. اچھا اگر زندگی کے قوانین پتہ چل جائیں, خوشی کیسے ملتی ہے, کامیابی کیسے آتی ہے, کام صحیح کب ہوتے ہیں. ہمارے دوست پروجیکٹ مینجمنٹ کے اچھی مہارت رکھتے ہیں تو یہ بہت دفعہ دیکھیں گے, یقیناً اپنی زندگی کے اندر دیکھا ہوگا, بعض پروجیکٹ کچھ بھی کر لو فیل ہو جاتے ہیں, نہیں بن پاتے, بس بنتے ہیں, کوئی رول ہے کیا پیچھے. اچھا ہمیں سکھانے والوں نے یہ بتایا جو دین کے علاوہ تھے, سارے اصول مادی ہیں, اور دین نے ہمیں بار بار کہا مادی تو ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ ہے. صحیح ہے, یہ جو اسپریچل لوگ تھے ان لوگوں نے اپنی لائف میں خوب ایکسپیرینسز کیے. مثلا آیت اللہ بہجت ایک جملہ فرماتے ہیں, وہ فرماتے ہیں جو نماز اول وقت پڑھنے میں دیر کرے گا اس کی زندگی کے کام دیر سے ہوتے چلے جائیں گے, اس کی زندگی کے کام میں دیر ہوتی چلی جائے گی. جو اول وقت نماز پڑھنے میں دیر کرے گا اس کی زندگی کے کاموں میں بھی دیر ہوں گے, تاخیر ہو جائے گی. اچھا ہمیں تو اس کا یقین نہیں ہے کہ بھائی اگر مثلاً خدا نہ کرے کسی کی شادی میں تاخیر ہو رہی ہے تو اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ انہیں نماز اول وقت دیر سے پڑھتا ہے. میں تو اس کا یقین نہیں, اگر بچوں کو پتہ چل جاتا نا سارے اول وقت کے نمازی ہو جاتے بیچارے, بیچاروں کو پتہ نہیں. آیت اللہ بہجت یہ کہہ رہے ہیں. اچھا میرے سامنے دو راستے ہیں, میں کہوں بھائی یہ جو آیت اللہ بہجت یہ کہہ رہے ہیں یہ دین کی خوشی میں کہہ رہے ہیں, نعوذ باللہ ایسا ہے نہیں, دین کی خوشی میں کہہ رہے ہیں تاکہ بچے ذرا اچھا اچھا اول وقت نماز پڑھ لیں. کیا ایسا ہو سکتا ہے کیا 90 سال کی عمر میں کوئی آدمی ایسی حرکتیں کرے گا کہ ایسی کہہ دیا؟ نہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کچھ تجربے کیے, ان تجربوں سے کچھ چیزیں سیکھی ہیں تب کہہ رہے ہیں. اب میں نے شادی کا تو مسئلہ ایسے ہی بیچ میں کہہ دیا, پتہ نہیں زندگی کے اور کون کون سے کام ہوتے ہوں. دیر ہوتی ہوں سویر ہوتی ہوں، اسی وجہ سے کہ بھائی ابھی نماز اول وقت کا مسئلہ بھی صرف ایسا ہی نہیں ہے کہ گھڑی دیکھ کے اول وقت کر لے، مثلا ممکن ہو اول وقت پڑھے ایسا سوچ کے نہ پڑھ رہا، بہت ساری چیزیں جمع ہوں گی. تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ دین کے بارے میں یقین حاصل کرو، پھر آپ اپنے دین میں ایسے مضبوط ہو جائیں گے جس کی کوئی حد نہیں. اگر آپ کو شوگر ہے تو کوئی سختی بھی کرے اور آپ کو پتا ہو کہ واقعی نقصان دہ تو آپ نہیں کھاتے، آپ منع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہو سکتا یہ، کیونکہ آپ کو پتہ چل گیا. تو ایزان مطلب میں اور زیادہ نہ بولوں، اتنا بول لیے کافی ہے. اب یہ ہے کہ آپ نے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہو تو آپ بیان فرمائیے گا، اس کے اوپر ہم بات کر لیں گے. ہم نے کم سے کم جو اس وقت سب سے اہم بات کہنی تھی وہ یہی کہنی تھی، یا تو دوسروں کے تجربوں پہ یقین کر لو یا اپنے تجربے خود کر لو. یہ دو راستے ہوتے ہیں نا انسان کی زندگی میں، یا آپ میکینیکل انجینئر ہیں تو جائیے خود کرتے رہیے، اور اگر آپ میکینیکل انجینئر نہیں ہیں تو جو میکینیکل انجینئر ہیں ان کی مان لو بھائی. یا تو آپ کو گاڑی آتی ہے کیسے ڈیل کرنا ہے گاڑی کو تو آپ کر لو، خود صحیح کر لو، نہیں آتی جاؤ میکینک سے پوچھو کہ کیا کرنا ہے. تو آپ خود بھی خود تجربے کر لیں اور کچھ بڑوں کے تجربوں پہ انحصار کر لیں، تو پھر آپ کو زندگی کا اور دین کا صحیح مزہ آئے گا. دین کا صحیح مزہ اس وقت آتا ہے جب دین فائدہ دیتا ہے، ورنہ مزہ نہیں آتا. اگر دین مجھ سے کہہ رہا ہے اس چیز سے خوشی آتی ہے، کر کے دیکھو خوشی آتی ہے نہیں آتی، مزہ آتا ہے نہیں آتا، ورنہ فائدہ کیا. اللہ انشاءاللہ ہم سب کو دین کی راہ میں کامیابی نصیب فرمائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. جی سر، وہی جو میں نے کہا مثلا آغا بہاؤدین، انہوں نے بہجت نے بھی اسی لیے کہہ دیا ہوگا کہ بھائی لوگ ذرا پڑھ لیں گے. اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس دین ایک ہے، دو نہیں ہیں، ایک دنیا کا دین ایک آخرت کا دین، دو نہیں ہیں. خدا نے ایک ہی دین دیا ہے، اور اس دین کے ذریعے سے اس نے کہاں کہاں کی مشکلات نپٹانے کا وعدہ کیا، دنیا اور آخرت سب کا. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس دین کا ایک قطعی اثر آخرت پر ہے اور وہ اہم ہے، لیکن دنیا نے بھی اسی سے حل ہونا ہے. مثلاً خدا نے کہا میں سچے کو جنت میں بھیجوں گا، تو زندگی گزارنے کے لیے جھوٹ صحیح ہوگا پھر کیا؟ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے پھر جھوٹ صحیح ہوگا؟ نہیں. اگر خدا کہہ رہا ہے میں سچے کو جنت میں بھیجوں گا، اس کا مطلب ہے دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے بھی سچائی ہے، یہاں جھوٹ نہیں چلے گا پھر. تو یہ جو دین ہمارے پاس ہے، میں نے کہا نا دو دین نہیں ہے ہمارے پاس، ایک ہی دین ہے، دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ایک ہی ہے. اب مثال کے طور پر خدا کہتا ہے تم انسانوں سے ہمدردی کرو، اچھا ہمدردی کرو تو کیا ہوگا، میں جنت میں تمہیں محل دوں گا، یہ دوں گا، وہ دوں گا. اچھا دنیا میں چلو، آخرت میں تو یہ سب ملے گا، دنیا میں ہمدردی کروں گا تو دنیا میں کچھ ہوگا نہیں ہوگا، یا یہاں ظلم کر دوں، بے رحمی دکھاؤں، کیا کروں؟ کہتے نہیں دنیا میں بھی یہی کرو، اچھا اس کے بعد مجھے خوشی ملے گی، سکون ملے گا. خدا کہہ رہا ہے میرے دین کے علاوہ مل ہی نہیں سکتا. خدا یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ میرے دین سے ملے گا، وہ یہ کہہ رہا ہے میرے دین کے علاوہ مل ہی نہیں سکتا. ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام کے سوا کچھ نہیں ہے، بس اسلام. فرماتے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اچھا یہ بتائیے، دیکھیں آگاہ رہو کہ دلوں کو اطمینان تو بس اللہ کی یاد سے ہوتا ہے، دنیا میں یا آخرت میں؟ بھائی جو دلوں کو اطمینان ہوتا ہے دنیا میں ہوتا ہے آخرت میں ہوتا ہے؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دونوں جگہ کے اوپر خدا کے لیے کیا فرق پڑتا ہے؟ خدا نے مطالعہ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر اہل قریہ ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے تو ہم زمین اور آسمان کی برکتیں ان کے اوپر نازل کر دیتے، دنیا میں یا آخرت میں؟ بھائی زمین و آسمان کی برکتیں دنیا میں ہوں گی ورنہ آخرت میں زمین و آسمان کہاں سے آ گئے؟ یہ بہت سارے قوانین دنیا کے لیے ہیں, یہاں پر ہے سب کچھ, اور آخرت تو یقیناً ہے ہی ہے, آخرت کے لیے بھی یہ قوانین ہیں. تو اذان محترم میں چاہوں گا, میں سمجھ رہا ہوں دونوں کے لیے ہیں. مثال کے طور پر جب ایسی میں عرض کر رہا ہوں, بعض اوقات ہمارے سامنے بالکل واضح اہل بیت نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری دنیا کے لیے بھی ہے, دنیا کے لیے بھی ہے. دیکھیے یہ قانون, دیکھیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, میں خیال میں بہت سری ہے یہ روایت, اللہ کے رسول کے نام پر ان کی اولاد طاہرہ پر درود بھیجے گا محمد وال محمد. اس میں آپ کا جو ایک ذہن کے پس منظر میں خدشہ ہے وہ بھی دور ہو جائے گا اس روایت سے. ہم لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں, کاش ساری روایتیں ہی بولتے رہتے ہیں تو ان سے معاملے زیادہ حل ہوتے ہیں, ہم لوگ کی باتوں سے کام خراب ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, علیکم بالآخرہ تاتک الدنیا صاغرہ, تم آخرت کی پرواہ کرو, دنیا حقیر ہو کر تمہارے سامنے آ جائے گی. اچھا, تم آخرت کی پرواہ کرو, دنیا حقیر ہو کر تمہارے سامنے آئے گی. اللہ کے رسول نے کیا یہ کہا کہ دنیا ہاتھ سے نکل جائے گی؟ نہیں, کہا دنیا بھی آئے گی, لیکن میں کس کی پرواہ کروں, دنیا کی آخرت کی؟ نہیں, مجھے چاہیے میں آخرت کی پرواہ کروں. لیکن اگر دنیا بھی چاہیے ہے, قانون دین ہی ہے, قانون بے دینی نہیں ہو سکتا. اب دیکھیں اس آئے, اس روایت کو میں عربی میں کہتے ہیں, ایک مفہوم ہوتا ہے, ایک منطوق ہوتا ہے. منطوق ہوتا ہے جو بولا ہے, مفہوم جو ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا تم آخرت کی پرواہ کرو, دنیا حقیر ہو کر تمہارے سامنے آئے گی. اب میں اس کا مفہوم نکالتا ہوں, اگر میں آخرت کی پرواہ نہ کروں تو پھر کس کی پرواہ کر رہا ہوں؟ دنیا کی. اگر میں دنیا کی پرواہ کروں تو اس میں کہا تھا دنیا حقیر ہو کر تمہارے پاس آئے گی. اب کیا میں بولنا پڑوں؟ مجھے ذلیل ہو کر دنیا کے پیچھے بھاگنا پڑے گا. اگر میں آخرت کی پرواہ کروں تو دنیا حقیر ہو کر میرے پاس آئے گی, لیکن اگر میں دنیا کی پرواہ کروں تو مجھے ذلیل ہو کر دنیا کے پیچھے بھاگنا پڑے گا. اور دنیا میں کیا یہی نہیں ہو رہا؟ یہی ہو رہا ہے. اچھا, اب ایک اور مشکل بھی ہے, جو انسان دنیا کے پیچھے حقیر ہو کر بھاگ رہا ہوتا ہے وہ قبول کرتا ہے کہ میں حقیر ہو کے بھاگ رہا ہوں؟ وہ قبول کرتا ہے کہ میری انسلٹ ہو رہی ہے؟ مجھے ایک لطیفہ نما حکایت یاد ہے. اس لطیفہ نما حکایت میں دکھاتے ہیں, بہت غریب ایک محلہ ہے جو ساحل سمندر پہ رہتا ہے, انتہائی غریب بچے. ان غریب بچوں میں سے ایک بچے کو اس ساحل سمندر پہ کوئی ماؤتھ آرگن مل گیا, منہ میں رکھ کے باجا بجانے. وہ اٹھاتا ہے, باجا بجاتا ہے. اب لڑکے بچے سارے اس کی گرد جمع ہو جاتے ہیں. اب وہ تھوڑی دیر بجاتا رہتا ہے تو کوئی اس سے کہتا ہے کہ مجھے دکھاؤ. وہ کہتا ہے نہیں, مینیجر ہے میرا ہے. اب بچے اس سے التجا کر رہے ہیں, کوئی یہ کہہ رہا ہے کوئی دکھا دو, یہ کر دو. تو ایک بچہ آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ میرے ہاتھ میں یہ ہے, پتہ نہیں کوئی پھل ہے, یہ میں دوں گا اگر مجھے دکھا دو. تو کہتا ہے ٹھیک ہے, وہ اس کو دے دیتا ہے, پھل لیتا ہے, کھاتا ہے. پھر اس کو بزنس سمجھ میں آ جاتا ہے, بھائی اسے بڑا زبردست بزنس آ گیا میرے پاس. اب وہ کیا کرتا ہے, کوئی بھی کہتا ہے یہ لاؤ, تو اس کو یاد آتا ہے اس کے گھر میں وہ چیز رکھی ہے جو مجھے بہت پسند ہے, کہتا ہے وہ لے کے آؤ پھر دوں گا. کمزوری سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیتا ہے. اچھا, یہ کیا کرتا ہے, اب لڑکوں سے بچوں سے چیزیں منگوا رہا ہے, یہ کرو وہ کرو, بچے بھی کر رہے ہیں چونکہ وہ چاہیے. اچھا, اس کے بعد ایک بچہ کہتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ نہیں دینے کو. تو کہتے ہیں ہاں تیرے پاس کچھ نہیں ہے, تو چلو تم ایسا کرو, تم اپنی ناک سے زمین پہ لکیریں نکالو. وہ بچہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے, چونکہ میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے تو میں ناک سے زمین پہ لکیریں نکال دیتا ہوں. تو وہ ناک رگڑ کے اپنی زمین پہ لکیریں نکال دیتا ہے. پھر اس کے بعد ایک اور بچہ اس کے سامنے آتا ہے, اس کے بعد بھی کچھ نہیں تھا دینے کے لیے. تو اب یہ ذہن میں سوچتا ہے کہ بھائی میں جو لینا تھا وہ لے لیا, جو ذلیل کر سکتا تھا میں نے کر لیا, اب ذلیل کرنے کا اگلا اسٹیج کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کتے کی آواز نکالو. بچہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں کتے کی آواز نکالوں. تو وہ کتے کی آواز نکالتا ہے, फिर उसको दे देता है, फिर वो बजा लेता है, फिर जब ये बच्चा रात को घर जाता है तो ये बहुत चिढ़ता है कि मैंने कुत्ते की आवाज़ क्यों निकाली, सब ने मेरा मजाक उड़ाया, सब मैं सबके सामने जलील हो गया, ये मैंने क्या किया कि मैंने एक बाजी की खातिर कुत्ते की आवाज़ निकाली। उसके बाद वो क्या करता है, सुबह को जाता है उस बच्चे के हाथ से माउथ ऑर्गन छीनता है, समंदर में डाल देता है। सारे बच्चे खुश हो जाते हैं, कहते हैं हाँ ये तूने सही किया। इस कमबख्त ने हमें इसके जरिए, बच्चे बाद में एक दूसरे से बातें भी कर रहे थे, पहले हम लोग खेलते थे, अभी देखो खेलने में मज़ा ही नहीं आ रहा, सब वो बाजा चाहते हैं, हमारे सारे गेम ख़त्म हो गए, हमारे सारा खेलना ख़त्म हो गया, हमारी दुश्मनियाँ हो गई, ये पार्टीबाजी कर रहा है, इनको उससे लड़ा रहा है। जब इसने ये फेंक दिया, सब बच्चे आकर इससे कहने लगे कि बहुत अच्छा हो गया, अब चलो मिलके खेलते हैं। जो दुनिया के पीछे जलील हो रहा होता है वो कबूल करता है ना जलील हो रहा हूं? नहीं, कभी जहन में भी आता है ना तो फिर एक और काम करता है। मैं एक और लतीफा सुनाता हूँ आपको, चूंकि रात का वक्त है, अब आप कहाँ को मैं आपको थकाता फिरूंगा। तो उसमें यह हुआ कि स्टील मिल में, ये प्रैक्टिकल बात है बिल्कुल, स्टील मिल में एक नया डायरेक्टर आया, बहुत पहले की बात है, नया डायरेक्टर आया। अब वो जो नया डायरेक्टर आया वो हमारे पाकिस्तान के एक ऐसे इलाके से आया जो लोग अगर बात करते हैं तो 5-10 मुस्तहबी गालियां वैसे ही सुना देते हैं। तो वो उस इलाके से उठ के आया। अब वो आया, उसने जनाब अली पहली जो तकरीर होती है, डायरेक्टर जाहिर सबको बुलाता है उसमें, वो उसने बुलाकर उसने पहली तकरीर में बेहिसाब सुना दी। अब उसमें बड़े बड़े डायरेक्टर के नीचे सब डायरेक्टर्स और फला फला बैठे थे, मैनेजर्स बैठे थे, सबको उसने सबका एक कर दिया। जब सबका एक कर दिया तो वो उसने सेशन ब्रेक दिया। ब्रेक देने के बाद एक मैनेजर जो था वो बेचारा सर झुकाए बैठा था, बड़ा डिप्रेस्ड। तो दूसरा आया, कहने लगा कि भाई क्या हुआ? कहने लगा यार हद होती है कोई शराफत की, आखिर इतना जलील किया इस गधे ने, इतनी गालियाँ सुनाई हैं। कहने लगा भाई इज्तिमाई बेइज्जती भी कोई बेइज्जती होती है? तेरी अकेले थोड़ी सब की हुई है, इज्तिमाई बेइज्जती कोई बेइज्जती होती है? ये दुनिया की हकारत को एक्सक्यूज की सूरत में लाने का बहुत अच्छा एक तरीका है। फिर सब हकीर हो रहे हैं, कोई बात नहीं, हम भी हो गए तो क्या हुआ, इज्तिमाई बेइज्जती कोई बेइज्जती होती है। अब हमारी खूबी, हमारे पास आसानी यह है कि इस इज्तिमाई बेइज्जती के मुकाबले में हमें अहले बैत ने कुछ अखलाक दिए, और चूंकि हम उनके स्कूल ऑफ थॉट से वाबस्ता हैं, हम सब चीजों पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं लेकिन उनके अखलाक को नजरअंदाज नहीं कर सकते। और उनके अखलाक हमें बार बार सिखाते रहते हैं, पिंच करते रहते हैं, देखो ये सही नहीं हुआ, ये गलत कर दिया, ऐसे नहीं करना था, फकीर भी थे तब भी ये नहीं करना था। मुझे समझ में आता है क्यों अल्लाह ने 12 इमाम भेजे, ताकि एक इमाम के पास दौलत हो तो वो बताए दौलतमंदों को क्या करना है, एक के पास पैसा ना हो तो बताए फकीरों को क्या करना, एक कैदखाने में हो एक लश्कर का सरदार हो, एक दुआओं से सिखाए, एक इल्म से सिखाए, एक हुनर से सिखाए, हर तरह से लोगों को सिखाए। तो मसलन अहले बैत ने हमें सिखाया कि भाई जब फकीर भी हो तो तुम्हें कैसे करना है, तो हम पर स्टैंडर्ड्स हमारे पास मौजूद, तो हम ये समझ में आते। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद और कोई सवाल? अल्लाह आपके कामों को कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। और एक चलिए, मैं ऐसे मौकों के ऊपर जब मैं देख रहा होता हूँ कि मेरे अंदर कुछ, मैं सोच रहा था नहीं अभी कुछ मुझे बोलना चाहिए, तो मैं ढूंढ रहा होता हूँ अपने जहन में, अच्छा आखिरी नुक्ता क्या बोलूँ, आखिरी नुक्ता क्या बोलूँ, तो आप दुरूद भेजें तो मैं आखिरी नुक्ता सिलेक्ट कर लूँगा इतनी देर में कि मुझे क्या बोलना चाहिए। दुरूद भेजेगा इस दौरान में मुझे समझ में आ गया कि भाई मुझे आखिरी बात क्या करनी चाहिए। आखिरी बात मुझे ये समझ में आई है, हमारी ज़िंदगी के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो हमने, मैंने अर्ज़ किया कि घिसट घिसट के सीखी हैं। कुछ लोगों को खुदा यूं ही सिखा देता है, कोई इतना बड़ा काम करते हैं खुदा अचानक उनके दिल के ऊपर दिल के दीन की नूरानियत भेज देता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बड़े बड़े उरफा ऐसे बनते हैं। अच्छा, हम लोगों के जैसे लोग जो होते हैं इनके ऊपर कोई ऐसी इजाफी नेमत नहीं बरस रही होती, तो हम लोगों को घिसट घिसट के घिसट घिसट के अगर सीख पाए तो रास्ता ये होता है कि भाई तुम ठीक है मेहनत करो, तो कोई ऐसी इजाफी नुरानियत नहीं आ रही कोई, मेहनत करो, मेहनत करो। अब उसमें कर गए तो कर गए, नहीं कर गए तो नहीं करे, हमें क्या पता। लेकिन अब उनमें से एक चीज़ मुझे समझ में आई है, वो ये कि जो तुम दूसरों को दोगे वही तुम्हें मिलेगा। एहतराम दोगे, एहतराम मिलेगा। गालियां दोगे, गालियां मिलेंगी। इज्जत दोगे, इज्जत मिलेगी। खुशी दोगे, खुशी मिलेगी। गम दोगे, गम मिलेगा। जो दूसरों को दोगे वही मिलेगा। कम होके मिलेगा या बढ़ के मिलेगा? बढ़ के मिलेगा हमेशा। अच्छे अच्छे में ये चलता है या गंदे गंदे में भी यही चलता है? दोनों में यही चलता है। खुशी दोगे खुशी मिलेगी, कम होके या बढ़ के? बढ़ के। और गम दूंगा तो क्या मिलेगा? गम। कम होके या बढ़ के? बढ़ के। किसी की मदद करूंगा तो मेरी मदद करने वाले बढ़ जाएंगे। मैं एक की मदद करूंगा, मेरे करने वाले चार आएंगे। मैं अपनी आसानी में मदद करूंगा, खुदा मुश्किल वक्त में मदद करवाएगा। ये मुझे समझ में आया कि ये दुनिया इस कानून पे चल रही है। अच्छा, ये भी मैं अर्ज करता चलूं, मुझे ये भी समझ में आ रहा है अभी कि ये सिर्फ मोमिनों के लिए कानून नहीं है, काफिरों के लिए भी यही है, फासिकों के लिए भी यही है। अगर किसी फासिक ने भी किसी फासिक को खुशी दी तो उसे खुशी मिलेगी। किसी काफिर ने भी किसी काफिर को खुशी दी उसे खुशी मिल जाएगी। इसका मतलब क्या है? किसी महाकंजूस ने पैसे कमाने के लिए भी किसी को पैसा दिया, उसे पैसा मिल जाएगा। जो दूसरों को दोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। कम होके नहीं मिलेगा, बढ़ बढ़ के मिलेगा। फिर एक और मसला भी है, इस दुनिया में सिर्फ होगा या आगे भी यही होता रहेगा? आगे भी यही होता रहेगा। यानी मैंने यहां पे इंसानों को खुशी दी तो मुझे यहां खुशी मिल जाएगी, बरजख में क्या होगा? यही खुशी बरजख में भी मिलेगी, यही खुशी आखरत में भी मिलेगी। अच्छा, अगर मैंने किसी को तंज दिए थे फिर क्या होगा? किसी के खिलाफ मैंने प्लान्स बनाए थे वो क्या होगा? फिर तुम अपने बनाए हुए प्लान में फंसोगे, यहां पे भी, बरजख में भी, आखरत में भी। तो मैं आखिरी जुमला दो दफा आखिरी कर चुका हूं, लेकिन फिर मैं आखिरी कर लेता हूं। हम लोग अपना मुस्तकबिल और अपना हाल खुद बना रहे हैं, कोई और नहीं बनाता, हम बना रहे हैं। जो कुछ है हम कर रहे हैं, खुदा हम पे जुल्म नहीं करेगा। जो हम कर रहे हैं वही देखना पड़ेगा। अब मैं सोचता हूँ भाई, वो पता नहीं, जो हम लोग जब प्राइमरी में थे तो हम लोगों के ज़माने में आपको याद है खुशखती सीखनी पड़ती थी, तो वो उर्दू और इंग्लिश की खुशखती क्या होती थी? खुशखती यानी अच्छी राइटिंग। तो उसमें क्या होता था कि टॉप के ऊपर एक लाइन लिखी हुई होती थी, वो नीचे लिखनी पड़ती थी, और जो टॉप पे जो लाइन लिखी होती थी वो आपके मिसाल के तौर पे क्लास के लेवल के हिसाब से कॉम्प्लिकेटेड या सिंप्लीफाइड होती थी। तो जो बहुत पहले में लिखा जाता था वो कहते थे, और वो बड़ी उस्तादी से जो अल्फाज निकालते थे ताकि जो कर्व्स वाले हैं वो भी आ जाएँ, जो डॉट्स वाले हैं वो भी आ जाएँ। तो उसमें मुझे याद है एक बहुत आता था, हम सब ने लिखा है, मेरी एज के लोगों ने, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। यानी और उसको एक और तरह सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते थे, जो बोगे वही काटोगे, जो बोगे वही काटोगे। और अल्लाह के रसूल ने 1400 साल पहले कहा था कि दुनिया आखरत की खेती है। ये है मगर ये चने बातें हो गई, आप ज्यादा परेशान नहीं हो कर लीजिएगा, कर लीजिएगा, इतना परेशान ना हो। लेकिन हकीकत यह है कि परेशान होना आपका हक है। क्यों? अगर दूसरे हमारे साथ खराबी कर रहे थे ना तो चलो एक बात थी, हम खुद खराब करें, ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई? और हकीकतें आंखों के सामने आती रहें और हम एक्सक्यूज पे एक्सक्यूज लाकर अपने आप को जस्टिफाई करते रहें, ये क्या बात हुई, ये क्यों किया? देखिए, आपने कहा था मैं सवाल नहीं करूंगा, मेरे पास सवाल नहीं है। अच्छा ठीक है, ठीक। अब अल्लाह करे आप लोगों को दुआएं दे रहे हो, आपको बाकी लोग मुझे पता नहीं है।
दुनिया मोमिन के लिए है, तो फिर मशहूर हदीस कहते हैं। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि बहुत
देखो बहुत सिंप्लीफाइड, एक आदमी आया इमाम के पास, देखा इमाम के पास बहुत पैसा है, उसके पास कुछ नहीं है, वो काफिर था। उसने कहा आपने कहा है कि दुनिया सजने मोमिन है, इमाम ने फरमाया हाँ कहा, क्या आपके पास इतना पैसा है और मैं काफिर, मेरे पास कुछ नहीं है, तो कम से कम आपके कॉल के मुताबिक मुझे दुनिया मिल जानी चाहिए थी। इमाम ने फरमाया तुम अभी मरोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये जो है ना ये भी कितनी बड़ी चीज़ है, और जब मैं मरूंगा तो मुझे जो तोहफे मिलने हैं उस पर ये मेरे लिए सजने हैं। एक और बात अर्ज करता चलो, एक तो ये बात हो गई, तेज़ी से मैंने कह दिया आपको समझ में। एक और बात ये है कि कुछ इंसान अल्लाह से कुछ दुआएं मांग लेते हैं, कुछ नेक लोग अल्लाह से कुछ आरजुएं रखते हैं, उन आरजुओं के हुसूल के लिए कुछ कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। अच्छा वो उस पर खुश भी होते हैं, गिला भी नहीं कर रहे होते, अगर गिला करें तो खुदा वो कुर्बानियां नहीं लेगा, अगर शिकवा करेंगे तो खुदा वो कुर्बानी नहीं लेगा। ये बहुत अजीब बात है। एक आदमी जिंदान में था, जेल में, एक तो हर उर्दू के अदबी लफ्ज का उर्दू की आम फहम तर्जुमा करने में उसका मजा ही खराब हो जाता है, जो जिंदान कहने की बात थी वो जेल कहने में कहाँ आती है, लेकिन कहना पड़ता है, बच्चे को पता ही नहीं चलता किसी को। तो वो एक आदमी जिंदान में था, मौला सातवें इमाम का दौर था, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वो जेल में था, बेचारा बहुत गिड़गिड़ाता रहता था कि मुझे आज़ादी मिल जाए आज़ादी मिल जाए। बहरहाल एक साल के बाद कहीं उसको किसी ने कहा भाई मौला सातवें इमाम को पुकारो वो तुम्हें निजात दिला देंगे। खूब चिल्ला चिल्ला कर उसने मौला सातवें इमाम को पुकारा, इमाम जेल में तशरीफ लाए। उसने कहा कि इमाम ने कहा कि पूछा उसने आप क्यों तशरीफ लाए, फरमाया मैं तुम्हें आज़ादी दिलाने आया। कहा आप पहले क्यों नहीं आए। इमाम ने फरमाया जो लुब लुबाब ये था कि हम चाहते थे किसी मकाम पे पहुंचो, नहीं पहुंचना चाहते, बाहर निकलना तो चलो बाहर चल जाओ, जो बाहर चल जाओ। खुदा हमसे ये कहेगा तुमने मुझसे कुछ लेना है ना, साबित करो कि तुम अहल हो। अच्छा मेरी इतनी सी मुसीबत आई और मैंने खुदा से गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के कहा खुदाया इसको तो ख़त्म कर दे, तो खुदा ख़त्म कर देगा। अच्छा आप कहेंगे भाई फिर मैं क्या करूँ, मुश्किल आती तो खुदा से ही तो कहूँगा ना, तो फिर आप इस तरह से भी कह सकते हैं खुदा से, मुश्किल आए आपके ऊपर तो आप खुदा से कह सकते हैं खुदाया अगर इसमें मेरी कोई भलाई है तो मैं राज़ी हूँ, और अगर मेरी किसी गलती से आई है तो मेरी गलती माफ़ कर दे, ये भी तो कह सकते थे। मुझे ये लगता है हमें चाहिए हम खुदा से दुनिया ना मांगें, उसकी रजायत मांगते रहें, दुनिया को मांगने की कोशिश ना करें। बिला जब हमें क्या पता क्या मांग के बैठ जाते हैं। अब देखिए बहुत सादा सी बात है, माजरत के साथ अर्ज कर रहा हूँ, बुरा नहीं मानेगा आप लोग, पता नहीं आप में से और हम में से कितने लोगों ने दुआ मांगी होगी खुदा या अमरीका का वीज़ा लगवा दे, मांगी होगी भाई कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत, सही मांग ली, लग गया, आ गए यहाँ पर, सेटल हो गए, अब जो लॉसेस होंगे वो किसकी दुआओं का नतीजा है। अच्छा अचीवमेंट भी हो सकती है, ये थोड़ी कि जो अमेरिका में आ गया वो नाउज़ुबिल्लाह ताला फंस गया उसका एक ही रास्ता बनेगा। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे आके दीन को अपनी तकवियत दी है, यहाँ पे आके दीन पे मदद मेहनत की है, वहां पे होते शायद ना कर रहे होते, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि खुदा ना करे नाउज़ुबिल्लाह अगर इसका ये नतीजा निकलना है तो किसकी दुआओं से निकला है, तो खुद मांगिए। अच्छा अगर ये मांग लेते तो बेहतर नहीं था कि खुदाया मैं तो कह रहा हूँ कि अमेरिका का वीज़ा देंगे लेकिन मेरी मसलहत में ना हो तो फिर ना दे, ये बेहतर नहीं थी दुआ, ये बेहतर लग रही है कि भाई खुदाया मैं अपनी तरफ से एक चीज़ मांग रहा हूँ लेकिन मैं राजी हूँ तेरी हुक्म के ऊपर, नहीं तो नहीं, हुक्म ऐसा नहीं है, इसका मतलब मेरी मसलहत कोई और की। लेकिन मामूलन हम लोग जब मांगने के ऊपर बैठते हैं, हाँ अच्छा इसमें भी एक पहलू है, बाज़ रिवायात में हमसे कहा है कि मांगने में इसरार करो, लेकिन क्या हमसे ये भी कहा कि मांगने में खुदा से वन साइडेड मांगो, नहीं ये नहीं कहा, इसरार करो कहा है कि हाँ मांगो मांग लो कोई मसला नहीं है। हत्ता हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से रिवायत में अरबी फरमाया कि जूते का तस्मा भी मुझसे मांगो, मांगने में कोई मुश्किल नहीं है, मांगने में इंसिस्ट करना इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन मसलहतों के साथ क्यों नहीं मांगते। एक आदमी था میرے پاس آیا، کہنے کا مولانا اگر میں خدا سے یہ دعا مانگوں کہ مجھے امام کے آوان و انصار میں بنائے، تو امام کے آوان و انصار تو بہت بڑا مقام ہے، نہیں ہے؟ میں نے کہا ہاں بھی بہت بڑا مقام ہے. تو اس نے کہا کہ اس کی یقیناً کچھ ایسی ریکوائرمنٹس ہوں گی جو میرے اندر ابھی نہیں ہوں گی. میں نے کہا ہاں ہو سکتا ہے. تو اس نے کہا اگر اللہ نے میری دعا قبول کر لی اور مجھے ان امتحانات میں ڈال دیا جن کو میں پورا نہیں کر سکتا تھا، پھر کیا ہوگا؟ تو میں نے کہا کہ بھائی تم عقل مندی سے مانگو، تم کہو خدایا مجھے آوان و انصار میں قرار دے دے اور اس کے جتنے بھی تقاضے ہیں وہ بھی میرے اندر پورے کر دے. تو کہنے کا اچھا سمجھ میں آیا، پورا پیکج مانگنا ہوتا ہے، ایک پیس نہیں مانگنا ہوتا، پورا پیکج مانگنا ہوتا ہے. تو بھائی پورا پیکج مانگو اللہ سے تاکہ یہ مشکلات ایسی نہ ہوں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، دوبارہ سے بارہ کہہ رہا ہوں، تیسری دفعہ پھر کہہ رہا ہوں کہ جو یہاں پہ آ گیا مصیبت میں پھنس گیا. نہیں ایسا نہیں، ہمیں اندازہ ہے زمین اللہ کی ہے، ہمیں اس بات کا اندازہ ہے یہ بارڈرز ہیں یہ انسانوں نے بنائے ہیں، زمین اللہ کی ہے. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا بھائی ہمیں دین کے معاملے میں کہاں پہنچنا ہے، جو آبجیکٹیوس تھے ہمارے وہ ملے یا نہیں ملے. اللہ قبول فرمائے، انشاءاللہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. آخر میں آپ لوگوں کے خلوص کو دیکھتے ہوئے ہم دعا کر لیتے ہیں. آپ الہی آمین کہے گا، انشاءاللہ پروردگار عالم پورا فرمائے گا. پروردگار سے دعا کرتے ہیں، اے خدایا تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا، ان کی نورانیت اور ان کی عظمت کا واسطہ ہے پاک پروردگار، ان کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور فرما، دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما، ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو، ان کے دین کی حفاظت فرما. خدایا اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی سعادت عنایت فرما، پرچم قرآن و اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرما. اے پاک پروردگار وقت کے امام کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما، ان کے لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ہماری زندگیوں کا اختتام ان کی نصرت کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجاہ محمد و آلہ الطاہرین.